سپاہی افواج کے خلاف بدسلوکی بند کریں، سابق فوجیوں نے صدر مرمر سے کارروائی کی درخواست کی۔ وقف قانون پر سپریم کورٹ کا فیصلہ محفوظ، ممبئی سمیت ریاست کے مختلف حصوں میں شدید بارش کی وارننگ۔ ہارورڈ میں غیر ملکی طلبہ کے داخلے پر پابندی کے ٹرمپ کے فیصلے پر روک، بنگلہ دیش کے سربراہ محمد یونس استعفیٰ دینے کے لیے تیار۔ ممبئی تھانہ میونسپل حدود میں کورونا کے 10 مریضوں کی تشخیص۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے اخبار قومی آواز کی بعض سرخیاں۔ امریکی صدر ٹرمپ یورپی یونین سے سبھی درآمدات پر وصول کریں گے 50% ٹیرف۔ میانمار اور افغانستان میں آیا زلزلہ، ایک جگہ گہرائی سطح سے 10 کلومیٹر نیچے اور دوسری جگہ 134 کلومیٹر۔ کورونا، ہندوستان میں فعال کیسز کی تعداد 350 پہنچی، غازی آباد میں 4 نئے کیسز ریکارڈ، دہلی میں اسپتالوں کے لیے ایڈوائزری جاری۔ برطانوی ہائی کورٹ نے نیرو مودی کو ضمانت دینے سے کیا انکار۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کے ادارے کا عنوان ہے موسم باران اور نظام صحت کی آزمائش۔ اخبار لکھتا ہے کہ کووڈ ایک بار پھر خطرہ بن کر انسانی آبادیوں پر منڈلا رہا ہے، برسات کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے جسے باران رحمت کہا جاتا ہے، مگر انسان نے ماحول کے ساتھ ساتھ اتنی گستاخیاں کی ہیں کہ بارش کو رحمت سے زحمت بننے میں دیر نہیں لگی ہے۔ اتنا ہی نہیں، بارش جب زحمت بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی مزید کئی زحمتیں بیماریوں کی شکل میں وارد ہونے لگتی ہیں۔ کبھی کوئی نئی بیماری جیسے کووڈ تھی، اور اگر یہ نہیں تو پرانی بیماریاں ہی گھوم پھر کر باعث پریشانی بن جاتی ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر صحت عامہ کا معیار بلند کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان سے کافی فرق پڑا۔ زندگی کے امکانات میں اضافہ ہوا، زچگی کے دوران خواتین اور نو مولودوں کی صحت کے مسائل سے نمٹنا کافی حد تک ممکن ہو گیا، مگر نظام صحت کو جن 4 خطرات کا سامنا تھا وہ ہنوز باقی ہیں۔ ماحولیاتی مسائل جن کے سبب 2050 تک 5 سے 14 ملین اضافی اموات ہو سکتی ہیں، آبادیوں میں ضعیفوں کی تعداد بڑھنے سے ان کی صحت کے مسائل سے نبٹنے کے لیے اضافی انفراسٹرکچر کی ضرورت، کینسر، دورہ قلب، ذیابیطس اور تنفس کے عوارض کا بڑھنا اور طبی سہولتوں میں پائی جانے والی عدم مساوات وغیرہ۔ عالمی نظام صحت کو ان 4 سنگین خطروں کا سامنا رہا ہے، جس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حکومتیں 2 خطوط پر کام کریں۔ ایک تو یہ کہ صحت عامہ کے لیے مختص کیا جانے والا بجٹ بڑھایا جائے، اور دوسرا یہ کہ طبی سہولتوں کا حصول ہر خاص و عام کے لیے آسان تر بنا دیا جائے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کی کرامت اور اہمیت کو سمجھ لیا وہ اسے مصیبت سے ذلیل نہیں کرتا۔ ایک دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے آداب زبردستی اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ، کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے بجائے کسی اور زمانے کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ Thank you.
यादों के झरोके।
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 خرداد، 26 ذی قعدہ اور 24 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین خرداد سن 1361 ہجری شمسی کو ایران کا ایک جنوبی شہر، خرم شہر، غاصب عراقی فوجیوں کے قبضے سے آزاد ہوا۔ ایران کا یہ خوبصورت شہر خلیج فارس کے شمال مغرب میں کارون اور اروند نامی دریاؤں کے سنگم پر واقع ہے۔ ایران کے اس اہم ساحلی شہر کو جارے عراقی افواج نے 3 آبان سن 1359 ہجری شمسی مطابق 24 اکتوبر 1980 کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ عراقی فوج نے بھاری تعداد میں بکتر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کے ساتھ اس شہر پر قبضہ کیا تھا، لیکن خرم شہر کے عوام نے سر تاپا مسلح عراقی افواج کا شہر کے گلی کوچوں میں ایک عرصے تک مقابلہ کیا، مگر بالآخر اس شہر پر عراقی فوجیوں کا قبضہ ہو گیا۔ تقریباً 20 مہینے تک یہ شہر عراقی فوجیوں کے قبضے میں رہا۔ اس شہر پر قبضہ باقی رکھنا عراق کے لیے بہت اہم تھا، یہاں تک کہ سابق عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے بڑے غرور کے ساتھ دعویٰ کیا کہ اگر خرم شہر واپس لینے میں کامیاب ہو گیا تو عراقی شہر بصرے کی چابی ایرانیوں کو دے دی جائے گی۔ لیکن ایرانی سپاہیوں نے خدا پر ایمان کے ساتھ خرم شہر کو عراقی قبضے سے آزاد کرا لیا۔ اس دن کو ایران میں یوم استقامت کا نام دیا گیا ہے۔ چھبیس ذی قعدہ سن 722 ہجری قمری کو ایرانی فقیہ، مفسر، متکلم اور ادیب مسعود بن عمر طفتازانی ایران کے شمال مشرقی شہر اوچان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کی خاطر اپنی عمر کا ایک حصہ صوبہ خراسان کے مختلف شہروں اور وسطی ایشیا میں گزارا۔ اپنی اعلیٰ استعداد کے باعث انہوں نے 16 برس کی عمر سے لکھنے کا آغاز کیا اور بہت سی بیش بہا کتب یادگار چھوڑی جو آج بھی دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہیں۔ ان کی قابل ذکر کتب میں المطول، الارشاد اور مختصر المعانی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ علامہ طفتازانی نے اپنی عمر کے آخری 20 برس گورکانی سلسلہ بادشاہت کے معروف بادشاہ امیر تیمور کی دعوت پر شہر سمرقند میں گزارے اور اس دوران بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ انہوں نے سن 792 ہجری میں وفات پائی۔ چوبیس مئی سن 1543 عیسوی کو جدید علم حیات و نجوم کے بانی نکولس نے وفات پائی۔ وہ 19 فروری 1473 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق پولینڈ سے تھا۔ ابتدا ہی سے انہیں مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے کی لگن تھی، جن میں ریاضیات، طب، اقتصادیات اور مذہب کے علاوہ علم فلکیات شامل تھا۔ نکولس نے وسیع تحقیق کے بعد ایک کتاب لکھی جو جدید علم فلکیات کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ نکولس پہلے یورپی ہیں جنہوں نے کائنات سے متعلق بطلیموس کے نظریات کو مسترد کر کے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے اور تمام سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں، اسی لیے ان کو بابائے نجوم کا لقب دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ نکولس سے کئی صدی پہلے مشہور و معروف ایرانی منجم ابو ریحان البیرونی نے اپنی تالیفات میں اس کی وضاحت کی تھی۔ چوبیس مئی سن 1822 عیسوی کو ایکواڈور نے تین صدیوں تک اسپین کے زیر تسلط رہنے کے بعد آزادی حاصل کی۔ ایکواڈور جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے جو وینزویلا کے معروف انقلابی لیڈر سائمن بولیور کی قیادت میں آزاد ہوا اور عظیم کولمبیا کی یونین میں شامل ہوا، لیکن اس یونین کا شیرازہ جلد ہی بکھر گیا اور اس کے ممبر ملکوں من جملہ ایکواڈور نے آزاد ہو کر اپنے لیے جمہوری نظام حکومت کا انتخاب کیا۔ آزادی کے بعد ایکواڈور کی اس کے ہمسایہ ملکوں خاص طور پر پیرو سے کئی بار جنگیں ہوئیں۔ چوبیس مئی سن 1875 عیسوی کو ہندوستان کے شہر علی گڑھ میں محمدن انگلو اورینٹل اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ سر سید احمد خان 1869 میں انگلستان گئے اور وہاں تعلیمی نظام کا قریب سے مشاہدہ کیا تو مسلمانان ہند کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کی خواہش جڑ پکڑ گئی۔ وطن واپسی کے بعد ایک جانب انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا تو دوسری جانب ایک ایسے تعلیمی ادارے کے قیام کی منصوبہ بندی شروع کی جہاں مسلمانوں کے بچے جدید علوم سے آراستہ ہو سکیں۔ سر انجام 24 مئی سن 1875 کو محمدن انگلو اورینٹل اسکول کا افتتاح ہوا جس میں جون 1875 سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ 8 جنوری 1877 کو محمدن انگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور 17 دسمبر 1920 کو یہی کالج مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا جو آج بر صغیر کا ایک اہم تعلیمی مرکز شمار ہوتا ہے۔ چوبیس مئی سن 1884 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر، صحافی اور ادیب نیاز فتح پوری پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن فتح پور میں حاصل کی، پھر اپنے والد کے ہمراہ لکھنؤ چلے گئے اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد پولیس کے شعبے میں ملازمت اختیار کی، لیکن 1902 میں پولیس کی نوکری سے استعفیٰ دے کر معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ 1915 میں وہ بھوپال گئے اور یہیں سے نگار رسالے کا اجرا کیا۔ 1927 میں نیاز فتح پوری لکھنؤ چلے گئے، پھر وہاں سے نگار کا اجرا کیا اور پھر اس رسالے کے عروج کا نیا دور شروع ہوا۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد وہ ایک عرصے تک ہندوستان میں ہی رہے اور حکومت ہندوستان نے ان کی عظیم خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا۔ پھر وہ پاکستان چلے گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی، جہاں سے ایک بار پھر نگار کا اجرا کیا۔ چوبیس مئی سن 1905 عیسوی کو روس کے معروف اہل قلم میخائل شولوخوف پیدا ہوئے۔ وہ جوانی میں سرخ فوج میں شامل ہوئے اور کمیونسٹ انقلاب کے مخالفین کے خلاف جنگوں میں انہوں نے شرکت کی۔ شولوخوف سابق سوویت یونین کی خانہ جنگی کے بعد روس کے جنوب مغرب میں واقع اپنے آبائی گاؤں لوٹ آئے اور پھر انہوں نے ناول لکھنے کا کام شروع کر دیا۔ شولوخوف نے 1925 سے 1940 تک این کوائف فلوزدی ڈان کے نام سے اپنا ایک اہم ناول تحریر کیا جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس ناول میں قزاق قوم کے حالات اور اس کی سرشت بیان کی گئی ہے۔ انہیں یہ کتاب لکھنے پر 1965 میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ شولوخوف نے دوسری جنگ عظیم کے بارے میں اپنے مشاہدات اور تجزیے ایک کتاب سرزمین مادری کے بارے میں کچھ باتیں میں تحریر کیے۔ اس کے علاوہ ایک انسان کا انجام اور نو آباد زمین بھی شولوخوف کی دیگر اہم تخلیقات میں شمار ہوتی ہیں۔ شولوخوف 1984 میں اس وقت انتقال کر گئے جب وہ ایک اور طویل ناول لکھ رہے تھے جس کا عنوان تھا انہوں نے اپنی سرزمین کے لیے جنگ کی۔ اور 24 مئی 2000 کو صہیونی حکومت کی فوج جنوبی لبنان پر اپنے 22 سال کے قبضے کے بعد لبنانی عوام کی استقامت کے نتیجے میں اس علاقے سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوئی۔ صہیونی فوج نے 1978 میں چوتھی بار لبنان پر حملہ کیا اور 1982 میں لبنان پر ایک اور وسیع حملہ کر کے لبنان کے دارالحکومت بیروت تک پیش قدمی کی، لیکن اس وقت ظلم مخالف اسلامی تعلیمات کی وجہ سے جن کا احیاء ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد دنیا میں خاص طور سے مشرق وسطی کے ممالک میں ہوا تھا، لبنان میں صہیونیوں کے خلاف اسلامی مزاحمتی تحریک کا آغاز ہوا۔ لبنان کی جہادی تنظیم حزب اللہ کے جانبازوں نے غاصب صہیونیوں کو باہر نکالنے کے لیے اپنی جدوجہد کو بتدریج تیز کیا اور 1996 میں لبنان کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی فوج کا وحشیانہ حملہ اور بمباری بھی صہیونیت مخالف تحریک کو روکنے میں ناکام رہی۔ سر انجام 2000 میں 24 مئی کو صہیونی فوج، جس کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو چکا تھا، جنوبی لبنان سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی، معاف فرمائیے گا، یہ ریڈیو تہران کی اردو سروس ہے۔ ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ غصہ انسان کی عقل کو فاسد کر دیتا ہے۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جس کی دین میں بہت مذمت کی گئی ہے۔ غصے میں انسان اپنے قابو میں نہیں ہوتا ہے اور وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ زیادہ تر غلط ہی ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی کیا گیا فیصلہ ایسا ہے کہ جس پر عمل نہ کیا جائے۔ عاقل انسان وہ ہوتا ہے جو غصے کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا ہے اور اپنے عقل پر غصے کو حاوی نہیں ہونے دیتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں ایک امریکی نو مسلم کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، دین مبین اسلام آخری اور کامل ترین آسمانی دین ہے جس میں انسانی زندگی سے متعلق تمام مسائل اچھے طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی شریعت و معارف کی وسعت سے ان کے فہم و ادراک میں حائل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اسلام کے اصول اور مفاہیم کا ادراک آسان ہے۔ معروف فرانسیسی ماہر سماجیات اور مورخ گوستاو لوبون نے لکھا ہے کہ اسلام کی تمام سہولت اور آسانی اسی توحید خالص میں ہے، اور اسلام کی ترقی و پیش رفت کا راز بھی اسی سہولت اور آسانی میں مضمر ہے۔ اسلام ان تمام موضوعات سے آری ہے جنہیں عقل سلیم قبول نہیں کرتی اور جن کے نمونے دیگر ادیان میں بہت ہیں، یعنی وہ تمام پیچیدگیاں اور تناقضات جو دیگر اکثر مکاتب فکر میں موجود ہیں، دین اسلام میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت سے افراد جو دیگر ادیان و مذاہب سے اسلام میں آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات جذاب ہونے کے علاوہ آسانی سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ اسلام خاص طور سے خدا کے بارے میں دیگر ادیان و مذاہب کے برخلاف منطقی تر اور سادہ تر بات کرتا ہے، اور خدا کو واحد، بے مثل اور مہربان کہتا ہے۔ ایک امریکی نو مسلم ولیم ریف بھی اپنے مسلمان ہونے کی ایک وجہ خدا اور اس کے واحد ہونے کی اسلام کی سادہ تعریف کو قرار دیتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والے افراد اپنے آس پاس رونما ہونے والے واقعات، مستقبل اور خالق کائنات کے بارے میں غیر منطقی طور پر نتیجہ اخذ نہیں کرتے، بلکہ ان مسائل کے بارے میں معقول اور منطقی جواب تلاش کرتے ہیں۔ ولیم ریف کے ذہن میں، جو امریکہ کی مشرقی ریاست ٹینیسی میں پیدا ہوئے، اسکول کے ابتدائی دنوں میں ہی خدا کے بارے میں بہت سارے سوالات تھے، لیکن ان کے جواب عیسائیت میں ان کو نہیں مل سکا، لہٰذا انہوں نے تحقیق شروع کی۔ اسی زمانے میں ان کے اسکول کے ایک مسلمان ساتھی نے، جس کو ولیم کی تحقیقات کا علم تھا، خدا اور دیگر مسائل کے بارے میں جاننے کے لیے ولیم کو اپنے علاقے کے ایک امام مسجد کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ ولیم کے مسلمان ساتھی نے خالق کائنات، آخرت، تخلیق دنیا اور انسان وغیرہ جیسے اہم مسائل کے بارے میں اسلامی نظریات بتائے، اور اس سلسلے میں کچھ کتابیں بھی ولیم کو دیں۔ ان کتابوں میں سب سے اہم کتاب قرآن مجید تھا۔ سامعین، مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ولیم پر تیزی کے ساتھ اثرات مرتب کرتی ہیں اور اسلام کی طرف ان کو راغب کرتی ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید بہت خوبصورت کتاب ہے، اور اس میں کی گئی خدا کی آسان و سادہ توصیف کی بدولت میں اسلام کی طرف راغب ہوا۔ قرآن مجید میں تحریف نہیں ہوئی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں خدا کی باتیں اسی طرح سے دیکھی جا سکتی ہیں جس طرح سے لکھی گئی ہیں۔ ولیم کی باتیں اس اہم حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں تحریف نہیں ہوئی ہے، بلکہ اسی طرح سے ہیں جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لہٰذا پوری طرح سے معتبر اور قابل بھروسہ ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے خداوند کریم انسان سے باتیں کر رہا ہو اور اس کی رہنمائی کر رہا ہو۔ قرآن مجید کے متاثر ہونے کا ایک سبب یہی اس کا باارزش اور اس میں تحریف نہ ہونا ہے، جبکہ دیگر آسمانی کتابوں میں تحریف کی گئی ہے، اور ان کتابوں کے مختلف حصوں میں غیر منطقی اور متضاد باتوں سے یہ حقیقت ثابت بھی ہوتی ہے، جبکہ کلام خدا میں اس طرح کا نقص نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ولیم ریف کو، جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں، وسیع کوشش کے بعد اسلام میں ہی راہ سعادت نظر آئی، اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ وہ اپنا دین بدل کر اسلام قبول کرنے کی وجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلی وجہ اسلام میں خدا کی سادہ تعریف ہے۔ اسلام کے مطابق خدا ایک ہے اور یہ چیز میرے خیال میں بہت اچھی ہے۔ میرے مسلمان ہونے کی دوسری وجہ یہ کہ اسلام آپ سے نہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو برائیوں سے دور رکھیں، بلکہ آپ سے یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے ظاہر کو بھی پاک و پاکیزہ اور خوبصورت بنا کر رکھیں اور نیک اعمال انجام دیں۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ بالآخر ہمارے پاس ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس میں تحریف نہیں ہوئی ہے اور کسی نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ سامعین، اب مرحلہ تھا یہ دیکھنے کا کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ نو مسلم امریکی زندگی کے نئے راستے پر کس قدر ثابت قدم رہتا ہے، کیونکہ ان کے لیے مسلمان ہونے پر دیگر افراد کا رد عمل اہم اور تشویشناک تھا۔ وہ اس مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا ایک سخت مرحلہ دیگر افراد کا رد عمل ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے اور کیسے بات کرنی چاہیے، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی میں ہونے والی تبدیلی پر ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ لیکن مسلمان ہونا ایسی چیز نہیں ہے جسے لمبے عرصے تک خفیہ رکھا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ایسی تعلیمات پر عمل کرتا ہے جو اسے دیگر لوگوں سے ممتاز بنا دیتی ہیں۔ در حقیقت ایسی تعلیمات پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے قابل افتخار اور خدا کی قربت کا سبب ہے۔ ولیم ریف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا میرے مسلمان ہونے کے راز کے فاش ہونے کا سبب بنا۔ میرے گھر والے میری زندگی میں پیدا ہونے والی تبدیلی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں سور کا گوشت اور شراب چھوڑ چکا تھا اور صبح کو نماز کے لیے اٹھنے لگا تھا۔ انہوں نے کسی مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لہٰذا یہ سمجھے کہ میں دعا پڑھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ نئے دوست بنا لیے تھے جو مسلمان تھے۔ اگرچہ ولیم ریف کے گھر والوں نے اپنے بیٹے کی تبدیلی دین کو پسند نہیں کیا، لیکن بیٹے کے اصرار کی وجہ سے انہوں نے بیٹے کے اس اقدام کو قبول کر لیا۔ ولیم کے گھر والوں کو اپنے بیٹے کے اخلاق و کردار میں مثبت تبدیلی بھی اچھی لگی تھی۔ سامعین، بتدریج اسلام کے بارے میں ولیم ریف کے گھر والوں کا نظریہ بدل گیا، بلکہ ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے ولیم سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ کسی چیز کے انتخاب میں غلطی نہ کرنا اور اس کا مسلمان ہونا صحیح انتخاب ہے، اور میں اور ولیم کے والد ہم دونوں اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اس طرح ولیم کی والدہ نے بھی انسانوں کی ہدایت کرنے والے دین اسلام کی حقانیت کا اعتراف کر لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ولیم نے ہم پر یہ ثابت کر دیا کہ مذہب کسی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، اور یہ شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہداف و مقاصد کے مطابق اپنے لیے دین کا انتخاب کرے۔ ہم قاضی نہیں ہیں کہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کریں، بلکہ اس کا حق صرف خدا کو ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اسلام نے میرے بیٹے کو سکھائی ہے۔ حقیقت میں ولیم ریف کے مسلمان ہونے سے ان کے گھر والوں اور دوست احباب پر یہ واضح ہو گیا کہ کسی کو کوئی دین یا نظریہ قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر شخص کو آزادانہ طور پر اپنے دین کو خود منتخب کرنا چاہیے۔ البتہ بعض افراد منفی پروپیگنڈے کے نتیجے میں گمراہ کن فرقوں کو منتخب کر لیتے ہیں، لیکن ولیم جیسے بعض دیگر افراد اسلام کی راہ سعادت و ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد ہوتا ہے، دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے، ہدایت و گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ اب ولیم ریف اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہے لوگوں کو یہ بتانے کی کہ مغربی ذرائع ابلاغ دین اسلام کی جو تصویر کشی کرتے ہیں وہ غلط، جھوٹی اور دشمنانہ ہے۔ ولیم ریف کو مغربی ذرائع ابلاغ کے اس اقدام سے ناراضگی اور تشویش ہے کہ وہ شدت پسند اور دہشت گرد داعشی لوگوں کو مسلمانوں کا نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ اس بارے میں متنبہ کرتے ہیں کہ بعض ذرائع ابلاغ کا پروپیگنڈا بہت خطرناک ہے، لوگوں کو ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی نو مسلم ولیم ریف مزید کہتے ہیں کہ مسلمان عام انسان ہیں اور مجھے امید ہے کہ مسلمانوں کی یہ آواز کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے دنیا والوں تک پہنچے گی۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ خاص طور سے امریکی ذرائع ابلاغ سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کے بارے میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ ولیم ریو غیر مسلموں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ غیر مسلم لوگوں مسلمانوں کے بارے میں غلط اور سطحی رائے قائم کرنے کی بجائے تھوڑا وقت مسلمانوں کو پہچاننے میں بھی صرف کیجیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ ولیم کے دوستانہ تعلقات نے مسلمانوں کے بارے میں بہت سے افراد کی غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔ در حقیقت ولیم اپنے کردار اور نیک اور پسندیدہ اعمال کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں جس پر اسلام نے تاکید بھی کی ہے، نیز جس کا بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیسا کہ خداوند کریم قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آرزو کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کا بجمائے رکھنا، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، اتنا آسان نہیں جذبات چھپائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، اور دہلیز پہ نظروں کو جمائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی، اپنے سینے میں امنگوں کو جگائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے، آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے، آس کے دیپ نگاہوں میں جلائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک، باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک، گل نرجس کی مہک دل میں بسائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں، وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں، گھر میں مولا کا زاخانہ سجائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، کیا ڈرائیں گی اندھیروں کی سیاہ کربلا والے ہیں دنیا کو بتائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، صدا سے دل باطل کو ہلائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، داغ ماتم کے نہیں یہ ہے عقیدے کے چرا، داغ ماتم کے نہیں یہ چرا، ان چراغوں کو ہواؤں میں جلائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا، ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا، جن کی فطرت ہے غم شاہ کے سائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شدت، غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی بمباریوں اور گولہ باریوں میں 80 سے زائد شہید، 211 زخمی۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا اٹلی کا دورہ، روم میں ویٹیکن کے اعلی عہدیداروں سے ملاقات میں غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال اور صہیونی جرائم کی مذمت۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اتوار کو سرکاری دورے پر تہران پہنچ رہے ہیں۔ اگر سیاسی جماعتوں نے تعاون نہ کیا تو عبوری انتظامیہ سے ہٹ جاؤں گا، بنگلہ دیش میں سیاسی بحران میں شدت کے بعد محمد یونس کی دھمکی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، ہفتے کو بھی 20 افراد شہید ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں گزشتہ 24 کے دوران 80 سے زائد افراد شہید اور 211 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ اس اعداد و شمار میں شمالی غزہ کے ہسپتال شامل نہیں ہیں کیونکہ ان تک رسائی مشکل ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ہفتے کی صبح سے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے حملوں میں 30 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 یعنی غزہ پر جارحیت کے نئے دور کے آغاز سے اب تک 3,747 افراد شہید اور 10,552 زخمی ہو چکے ہیں۔ ان شہدا سمیت غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہدا کی تعداد 53,109 اور زخمیوں کی تعداد 1,22,593 تک پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں تقریباً تمام ہسپتال ناکارہ اور صحت کا نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے غزہ میں طبی مراکز پر حملوں کی شدت میں 400% اضافہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں غزہ کا تقریباً پورا صحت کا نظام تباہ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا ہے کہ صرف پچھلے ہفتے کے دوران کمال ادوان ہسپتال سمیت 4 بڑے ہسپتال اسرائیلی حملوں یا فوجی انخلا کے احکامات کے باعث اپنی طبی خدمات معطل کرنے پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے عالمی ادارہ صحت کے حوالے سے کہا کہ 23 اکتوبر سے اب تک غزہ میں طبی مراکز پر تقریباً 700 حملے ہو چکے ہیں، جن میں سے 4% اضافہ یعنی صرف پچھلے ہفتے میں 28 حملے ریکارڈ کیے گئے۔ یہ جنگ شروع ہونے کے بعد یومیہ اوسط سے 4 گنا زیادہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے غزہ میں جرائم کو روکنے اور وہاں انسانی امداد بھیجنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کیتھولک عیسائیوں کے مرکز ویٹیکن کے حکام سے ملاقات میں مغربی ایشیا بالخصوص غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے غزہ میں ہلاکتوں کی شدت اور نسل کشی کے تسلسل کے نتیجے میں مقبوضہ فلسطین کی تباہ کن صورتحال بیان کرتے ہوئے تمام ممالک اور عوام کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری پر زور دیا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ سبھی ملکوں کو غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور مظلوم فلسطینی قوم کی نسل کشی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اسی طرح اپنے اطالوی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں غزہ میں جاری مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی فوری طور پر روکے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اطالوی وزیر خارجہ نے بھی غزہ کے انسانی حالات کو المناک قرار دیا اور عالمی برادری سے غزہ کے عوام تک انسان دوستانہ امداد کا راستہ کھولنے کے لیے اسرائیلی حکومت پر دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں روم میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے 5ویں دور کے تعلق سے عمان کے ساتھ اٹلی کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ اٹلی کے وزیر خارجہ نے بھی ڈپلومیسی کی راہ میں ایران کے ذمہ دارانہ طرز عمل کی قدردانی کی اور 5ویں دور کے مذاکرات کے نتائج سے مطلع کرنے پر ایران کے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس راہ میں معاونت جاری رکھنے پر اٹلی کی آمادگی کا اعلان بھی کیا۔ بین الاقوامی اداروں نے غزہ کے انسانی بحران کی جانب سے سخت انتباہ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینی صہیونی حکومت کی وحشیانہ جنگ کے نتیجے میں بدترین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے شہریوں کو قحط و بھکمری کا سامنا ہے۔ غزہ کے عام شہری عالمی رائے عامہ کے سامنے بھوک اور محرومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دریاسنا اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کے سربراہ لازرینی نے کہا ہے کہ غزہ کے عوام 11 سے زائد ہفتوں سے بھوکمری سے دوچار ہیں اور انہیں کوئی امداد نہیں پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غذائی اشیاء ختم ہیں، بچے بھوکے ہیں اور غزہ کے عام شہری موت کے خطرے سے دوچار ہیں، جبکہ دواؤں کی نہ صرف قلت ہے بلکہ فقدان کا سامنا ہے۔ مغرب کی مختلف فضائی کمپنیوں نے صہیونی حکومت کے دارالحکومت تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے کی مدت بڑھا دی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق برٹش ایئر ویز نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے تل ابیب سے آنے اور جانے والی اپنی پروازوں کی معطلی میں توسیع کر دی ہے۔ برٹش ایئر ویز نے حالیہ راکٹ حملوں سے پیدا ہونے والے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر تل ابیب کے بن گوریون ہوائی اڈے پر اپنی پروازوں کی معطلی میں جولائی کے آخر تک توسیع کا اعلان کیا ہے۔ ایئر لائن کی ویب سائٹ پر صارفین کے لیے اگست تک پروازیں بک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جرمن ایئر لائن نے بھی جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقوں کے لیے اپنی پروازوں کی بحالی ملتوی کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ غیر ملکی ایئر لائنز نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مقبوضہ فلسطین کے لیے اپنی پروازیں معطل کر رکھی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اتوار کو اسلامی جمہوریہ ایران کا سرکاری دورہ کریں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اپنے دورے تہران میں ایران کے اعلی حکام سے ملاقات میں بہت سے مسائل من جملہ دو طرفہ امور اور علاقائی نیز بین الاقوامی مسائل پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق میاں شہباز شریف اپنے اس دورے میں ہند پاک کے درمیان حالیہ کشیدگی کے سلسلے میں اپنے دوست ملکوں کے موقف کی قدردانی کریں گے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسلام آباد جنوبی ایشیا کے مسائل پر علاقے کے تمام دوست ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس سلسلے میں ایران پاکستان کے درمیان مسلسل رابطے جاری ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت نے 4 اموات کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس کے کئی کیسز رپورٹ ہونے لگے۔ محکمہ صحت سندھ نے کراچی میں کرونا وائرس سے 4 اموات کی تصدیق کی ہے۔ ہسپتال کے ذرائع کے مطابق بہت سے مریض ایسے ہیں جن کی ٹریول ہسٹری موجود ہے۔ متاثر افراد کی عمریں 60 سال سے زائد ہیں۔ متعدی امراض کے ماہرین کے مطابق کورونا کی علامات میں بخار، کھانسی، نزلہ، بدن درد شامل ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھوئیں اور رش والی جگہوں پر جاتے وقت ماسک کا استعمال کریں۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں کرونا کے نئے ورژن پھیلنے کی خبر ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ریاست مہاراشٹرا، کیرلا، دہلی، گجرات، ہریانہ اور کرناٹک سمیت مختلف ریاستوں میں کرونا کے نئے ورژن JN1 کے تیزی سے پھیلنے کی خبر ہے۔ ریاستوں میں محکمہ صحت نے اس حوالے سے ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے۔ بنگلہ دیش میں سیاسی بحران بڑھ جانے کے بعد عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس نے مستعفی ہو جانے کی دھمکی دے دی ہے۔ بین الاقوامی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس نے کابینہ کے اراکین کو بتایا ہے کہ اگر سیاسی بحران جاری رہا تو وہ استعفی دے دیں گے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ان کی کابینہ کے اراکین نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ استعفی دینے کے بجائے کل جماعتی میٹنگ بلا کر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں۔ بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس نے استعفے کی دھمکی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی احتجاجی ریلی کے بعد دی ہے، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے خلاف ملک گیر تحریک کے نتیجے میں ان کی حکومت گرنے کے بعد نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات اور بنگلہ دیش میں گرامین بینک کے بانی محمد یونس نے بیرون ملک سے آ کر ملک کی عبوری انتظامیہ کی قیادت سنبھالی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جوہری توانائی کی پیداوار بڑھانے، نگرانی کے ضوابط نرم کرنے اور یورینیم کی افزودگی کی صنعت کی توسیع کے لیے کچھ صدارتی فرامین پر دستخط کیے ہیں، جبکہ امریکہ یورینیم کی افزودگی سمیت مختلف شعبوں میں دیگر ملکوں کو محدود کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ صدارتی فرامین پر ٹرمپ نے ہفتے کو صدارتی فرامین پر ٹرمپ نے جمعے کو دستخط کیے اور امریکہ کے جوہری توانائی کی نظارت کے مستقل کمیشن این آر سی سے کہا ہے کہ وہ قوانین نرم کرے اور جوہری بجلی گھروں اور ریئیکٹروں کی تعمیر کے پرمٹ جاری کرنے کا عمل تیز تر کرے۔ امریکی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے ان فرامین کا مقصد وزارت توانائی میں جوہری توانائی کی تحقیقات کی اصلاح، حکومت کی زیر کنٹرول اراضی میں جوہری ریئیکٹروں کی تعمیر کے طریقوں کا قیام، جوہری ضوابط وضع کرنے والے کمیشن پر نظر ثانی اور امریکہ میں یورینیم کی پیداوار اور افزودگی کے عمل کو فروغ دینا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ ٹرمپ کے اس اقدام سے مصنوعی ذہانت کی سینٹریفیوج مشینوں اور حساس دفاعی مراکز کے لیے قابل اعتماد نیز محفوظ توانائی کی راہ ہموار ہوگی۔ ٹرمپ نے اسی طرح اندرون ملک یورینیم کی پیداوار اور یورینیم کی افزودگی بڑھانے کی ہدایات جاری کی ہے۔ انہوں نے وزیر جنگ اور وزیر داخلہ کی موجودگی میں ایک تقریب میں کہا کہ یہ ایک درخشاں صنعت ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس صنعت کو درست طریقے سے آگے بڑھایا جائے۔ ٹرمپ نے اسی طرح جوہری نگراں کمیشن میں کارکنوں کی تعداد کا جائزہ لینے اور امریکی اراضی میں جوہری بجلی گھروں کی تعمیر میں تعاون کے لیے توانائی اور جنگ کی وزارتوں کو بھی فرمان جاری کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایٹمی صنعت میں توسیع کے حوالے سے یہ نئے صدارتی فرامین ایسی حالت میں جاری کیے ہیں کہ ایران سمیت تیسری دنیا کے ملکوں میں پرام ٹیکنالوجی کے فروغ کے سخت خلاف ہیں اور یورینیم کی افزودگی سمیت سبھی ایٹمی سرگرمیاں بند کر دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کی وومین ریسلنگ ٹیم نے ایشین کلاسک ریسلنگ چیمپئن شپ میں 3 سونے اور 2 چاندی کے تمغوں، نیز 1 کانسی کے تمغے کے ساتھ اپنے نام یہ ٹورنامنٹ کیا، ایشین کلاسک وومین ریسلنگ چیمپئن شپ کے مقابلے جمعے کو ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں انجام پائے۔ ان مقابلوں میں ایران کی وومین ریسلنگ ٹیم نے ایک کانسی، دو چاندی اور تین سونے کے تمغوں کے ساتھ چیمپئن شپ جیت لی۔ ٹیموں کی رینکنگ میں ایرانی ٹیم نے 130 پوائنٹ کے ساتھ پہلی پوزیشن اور چیمپئن شپ حاصل کی، اور قزاقستان کی ٹیم نے 110، قرغیزستان کی ٹیم نے 105 اور میزبان ہندوستان نے 76 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب دوسری، تیسری اور چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔ عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔ دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے، غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں
تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکرے اسیاں جرم سے،